السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جرات مندانہ فیصلے کرنا ہوں گے. وزیر اعظم نواز شریف، خصوصی عدالتوں کا قیام فوج کی خواہش نہیں بلکہ غیر معمولی حالات کا تقاضا ہے. جنرل راحیل شریف، اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارتی ساحلی محافظوں نے گجرات میں پوربندر کے قریب ایک مشتبہ کشتی پکڑی، مگر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، اٹلی کے عہدیداروں نے ایک اور مال بردار بحری جہاز کا کنٹرول سنبھالا ہے، جس پر 450 کے قریب تارکین وطن سوار ہیں، اور جس کے عملے نے اسے اٹلی کے ساحل پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا. اور یونان کے ساحل پر جس کار فیری میں آگ لگ گئی تھی، اسے اب کھینچ کر اٹلی لایا جا رہا ہے. اس حادثے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اور ایئر ایشیا کے سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے سے مزید مسافروں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جن میں مرنے والوں کی تعداد اب 22 ہو گئی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم نے ملک کی سیاسی قیادت پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردوں پر مقدمات چلانے کے لیے خصوصی عدالتوں کے قیام کے واسطے آئینی ترمیم کے مسودے کو حتمی شکل دیں. وہ اسلام آباد میں تمام پارلیمانی پارٹیوں کے سربراہوں سے خطاب کر رہے تھے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر سیاسی قیادت نے جرات مندانہ فیصلے نہ کیے تو قوم کا ہاتھ ان کے گریبانوں پر ہوگا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالتوں کے قیام سے متعلق ایک مسودہ تیار ہو چکا ہے، جس پر مزید بحث کی گنجائش نہیں. پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ اب فیصلے کا وقت آ پہنچا ہے اور تمام قائدین کو اس مسودے کی اتفاق رائے سے منظوری دے دینی چاہیے. اجلاس میں شریک پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے کہا کہ خصوصی عدالتوں کا قیام فوج کی خواہش نہیں بلکہ غیر معمولی صورتحال کا تقاضا ہے. فوج کے سربراہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جسے اب فیصلہ کن انداز میں جیتا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ وہ ریاست اور معاشرے کی شکست کا تصور بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ آج کا فیصلہ قوم کی تقدیر کا تعین کرے گا اور پھر ہمیں اپنی توجہ مرکوز کر کے اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا. وزیر اعظم نواز شریف کا اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا،
ہم اب اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس سارے عمل کو اب کس طرح سے شروع کرنا ہے اور انجام تک پہنچانا ہے. تو اس کے لیے اب کمر باندھ لی ہے ہم سب نے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب اس ملک کو اس گند سے صاف کرنا چاہیے، اور اب وقت آ چکا ہے کہ اس میں اب کسی قسم کی گنجائش چھوڑ دینی چاہیے.
گزشتہ ماہ پشاور کے اسکول پر ہونے والے حملے کے بعد پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا تیسرا اجلاس ہے، جس میں حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سمیت تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی. آرمی پبلک اسکول پر حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد ملک کی سیاسی و عسکری قیادت نے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا اعلان کیا تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے سیاسی جماعتوں کے قائدین نے 20 نکاتی قومی لائے عمل کی منظوری بھی دی تھی. وزیر اعظم نواز شریف ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر اعلیٰ سطحی اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم نے جمعے کے روز صدر مامون حسین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان 5 قیدیوں کے رحم کی اپیلیں مسترد کر دیں جو دہشت گردی کی سنگین وارداتوں میں ملوث ہیں اور جن کو عدالتوں سے سزائیں دی جا چکی ہیں. دریاسنا لاہور ہائی کورٹ کی ایک 2 رکنی بینچ نے فیض احمد نامی ایک شخص کی سزائے موت پر عمل درآمد اس کی ایک پیٹیشن کے جواب میں روک دیا ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود تفصیل بتائیں گے.
وزیر اعظم نواز شریف نے صدر ممنون حسین کو دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے 5 قیدیوں کی رحم کی اپیلیں مسترد کرنے کی سفارش کی ہے. دہشت گردی کے مقدمات میں سزا پانے والے اکرام الحق عرف فاروق حیدر، ذوالفقار علی، احمد علی، محمد طیب عرف سجاد اور غلام شبیر عرف ڈاکٹر نے رحم کی اپیلیں صدر پاکستان کو بھجوائی ہوئی تھیں۔ صدر کے پاس ان اپیلوں کو منظور یا مسترد کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ گزشتہ ماہ پشاور میں اسکول پر ہونے والے ایک دہشت گردانہ حملے کے بعد وزیر اعظم نے دہشت گردی کے جرم میں سزائے موت پانے والے قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد سے اب تک 7 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ آرمی پبلک اسکول پر ہوئے حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور ملکی تاریخ کے اس بدترین دہشت گردانہ واقعے کے بعد حکومت نے پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور اور فوری اقدامات کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے پاکستان سے پھانسیوں پر عمل درآمد کے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کر رکھا ہے، لیکن وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے جرم میں قید افراد کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ادھر جمعہ ہی کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک مجرم کی سزائے موت پر عمل درآمد کو روکنے کا حکم دیا۔ فیض احمد نامی مجرم کو 2006 میں ایک فوجی اہلکار کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی تھی، جس کے خلاف اس نے 2009 میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، جس پر تاحال کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ عدالت عالیہ نے اپیل پر فیصلہ آنے تک اس سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کا حکم دیا۔ دریاسنا پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس ناصر الملک نے سزائے موت کے قیدیوں کی اپیلیں سننے کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں یہ بینچ سزائے موت کے مرتکب قیدیوں کو ملنے والے ڈیتھ وارنٹ کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ افہام و تفہیم میں اضافہ ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان تسنیم اسلم نے 2014 کی کامیابیوں کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین کے ساتھ ہمارا تعاون مضبوط ہوا ہے اور امریکہ کے ساتھ افہام و تفہیم میں اضافہ ہوا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے گزشتہ سال کے دوران سفارتی سطح پر اسلام آباد کو حاصل ہونے والی کامیابیوں سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ بہت سے اہداف حاصل ہوئے ہیں، جن میں پڑوسی ممالک سے تعلقات میں بہتری بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ تعاون میں اضافہ ہوا، امریکہ سے ہم آہنگی بڑھی، جبکہ روس کے ساتھ باہمی تعاون کے نئے دروازے کھلے۔ تسنیم اسلم نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کا آئندہ دور بھی رواں ماہ اسلام آباد میں ہوگا۔
یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری از وزٹنگ پاکستان دس منتھ فار پاکستان یو ایس۔
ترجمان نے کہا کہ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے اسٹریٹجک مذاکرات میں شرکت کے لیے رواں ماہ پاکستان آئیں گے اور اس حوالے سے تاریخوں کو حتمی شکل دینے کے علاوہ دیگر تفصیلات طے کی جا رہی ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان طویل المدت شراکت داری کے اسٹریٹجک مذاکرات کا محور توانائی، سلامتی، انسداد دہشت گردی اور دفاعی شعبوں میں تعاون ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان اور امریکہ کے ورکنگ گروپوں کی سطح پر بات چیت کے کئی دور ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں گزشتہ سال کے دوران نمایاں بہتری دیکھی گئی۔ مئی 2013 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے امریکہ کا سرکاری دورہ کیا تھا، جس کے بعد پاکستانی عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف اور صدر باراک اوباما کی ملاقات دو طرفہ تعلقات میں وسعت کا سبب بنی۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے نومبر 2014 میں امریکہ کا دورہ کیا، جسے دونوں ملکوں کے درمیان فوجی سطح کے رابطوں میں پیش رفت کا عکاس قرار دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور امریکہ کے اسٹریٹجک مذاکرات ایک ایسے وقت ہو رہے ہیں جب افغانستان سے بین الاقوامی افواج کا لڑاکا مشن دسمبر 2012 ہی میں ختم ہوا اور وہاں سلامتی کی ذمہ داریاں افغان سیکیورٹی فورسز نے سنبھال لی ہیں۔ افغانستان سے بین الاقوامی اتحادی افواج کے انخلا کے بارے میں پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد پڑوسی ملک سے افواج کے ذمہ دارانہ انخلا کی ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے۔ پاکستان یہ کہتا آیا ہے کہ وہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اٹلی کے عہدیداروں نے اس مال بردار بحری جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، جس پر سینکڑوں تارکین وطن سوار ہیں اور جس کے عملے نے اسے اڈلی کے ساحل پر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا اور فرار ہو گئے تھے۔ اس ہفتے میں یہ دوسرا واقعہ ہے جب اٹلی کے ساحلی محافظوں نے اس طرح کے جہاز کو مدد پہنچائی ہے۔ اٹلی کے ساحلی محافظ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایزادین جہاز کے عرشے پر اترے۔ سیرالیون کے جھنڈے پر سفر کرنے والے اس جہاز پر کوئی عملہ موجود نہیں تھا۔ یہ اٹلی کے جنوب مشرقی ساحل کے قریب تیز ترین سمندری لہروں پر بغیر کنٹرول کے تیر رہا تھا۔ عہدیداروں کا اندازہ ہے کہ جہاز پر 450 مسافر سوار ہیں، ان میں سے زیادہ تر بچے اور عورتیں ہیں اور ان کا تعلق بیشتر شام سے ہے۔ اس سے پہلے ایک مسافر نے جو جہاز کا ریڈیو استعمال کرنے کے قابل ہوا، عہدیداروں کو اطلاع دی کہ جہاز کا عملہ جہاز سے کود کر فرار ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے بدھ کے روز بھی اطالوی سیلرز نے ایک اور مال بردار جہاز کو پکڑا تھا جس پر 700 سے زیادہ تارکین وطن سوار تھے، اور وہ خودکار نظام کے ذریعے اٹلی کے جنوب مشرقی سمندری چٹانوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس جہاز کو بھی اسمگلروں نے چھوڑ دیا تھا اور فرار ہو گئے تھے۔ مالدوا میں رجسٹرڈ اس بحری جہاز پر بلو اسکائی کو 8 کلومیٹر دور تباہی کا شکار ہونا تھا جب 6 اطالوی نیوی آفیسرز ہیلی کاپٹر سے اس کے عرشے پر اترے اور اس کا کنٹرول سنبھالا اور اسے بحفاظت گیلیپولی کی جنوبی بندرگاہ پر لے آئے۔ اس مال بردار جہاز میں بھی زیادہ تر شامی اور کرد پناہ گزین سوار تھے۔ یونان کے ساحل پر اتوار کے روز آتش زدگی کا شکار ہونے والی کار فیری کا بری طرح جلا ہوا ملبہ معائنے کے لیے کھینچ کر اٹلی لایا جا رہا ہے۔ توقع ہے کہ جمعے تک اٹلی کی جنوبی بندرگاہ برندیسی پہنچے گا۔ عہدیدار فیری کے آگ لگنے کے اسباب جاننے اور اس میں ممکنہ طور پر موجود انسانی لاشیں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ نارمن اٹلانٹک فیری یونان سے اٹلی جا رہی تھی جب اس میں آگ لگ گئی اور 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ یونان اور اٹلی نے لاپتہ ہو جانے والے افراد کی تعداد واضح طور پر مختلف بتائی ہے۔ یونان کا کہنا ہے کہ 18 افراد، جبکہ اٹلی کا کہنا ہے کہ 98 افراد لاپتہ ہیں۔ یہ معلوم نہیں کہ کتنے افراد اس پر سوار تھے۔ تقریباً 470 سے زیادہ افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ایئر ایشیا کے سمندر میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے کا کچھ ملبہ اور مزید مسافروں کی لاشیں جمعے کو برآمد ہوئیں، جس کے بعد اب تک برآمد ہونے والی لاشوں کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ گزشتہ اتوار انڈونیشیا سے سنگاپور جاتے ہوئے ایئر ایشیا کا طیارہ اچانک لاپتہ ہو گیا تھا، جس کی چند باقیات منگل کو جزیرے بورنیو کے قریب بحیرہ جاوا سے ملی تھیں۔ جہاز پر عملے سمیت 162 افراد سوار تھے، جن میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ امریکہ کے ساتویں بحری بیڑے نے جمعے کو اعلان کیا کہ اس نے طیارے کی تلاش والے علاقے میں اپنا ایک اور بحری جہاز روانہ کر دیا ہے۔ یہاں یو ایس ایس سیمسن پہلے ہی سرگرمیوں میں معلومات فراہم کر رہا ہے۔ مصر میں قید آسٹریلوی صحافی گرسٹے کے اہل خانہ نے بتایا ہے کہ اس کے وکیل نے درخواست دی ہے کہ صحافی گرسٹے کو ملک بدر کیا جائے۔ ملک بدری کا یہ اقدام جمعرات کے روز مصری عدالت کے اس حکم کے بعد ہو سکتا ہے جس میں الجزیرہ کے صحافی پیٹر گرسٹے اور ان کے دو ساتھیوں مصری نژاد کینیڈین محمد فہمی اور مصری باہر محمد پر دوبارہ مقدمہ چلانے کے لیے کہا گیا ہے۔ گرسٹے کے بھائی اینڈریو گرسٹے نے جمعے کے روز آسٹریلیا میں باتیں کرتے ہوئے کہا،
Peter is essentially an innocent man. He's not a convict anymore. It does allow for some room.
Andrew کہہ رہے ہیں کہ اب پیٹر لازمی طور پر ایک بے گناہ شخص ہے اور وہ مجرم نہیں ہے، اور اب یہ مصری صدر عبد الفتح السیسی کے لیے کچھ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے صدارتی اختیارات استعمال کرتے ہوئے پیٹر کو ملک سے جانے کی اجازت دیں۔ آسٹریلیا کی وزیر خارجہ جولی بشپ نے تصدیق کی کہ گرسٹے کے لیے ملک واپسی کا راستہ طے کیا جا رہا ہے۔ جولی بشپ کا کہنا تھا،
They did change the law recently and that enables there to be a kind of
جولی بشپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے حال ہی میں قانون میں تبدیلی کی ہے جس میں اس قسم کے قیدیوں اور مورد الزام شخص کو اس کے اپنے وطن واپس بھیجا جا سکے یا دوسرے ملک منتقل کیا جا سکے، اور ہم ان مواقع کا جائزہ لے رہے ہیں۔ قاہرہ کی عدالت نے ان صحافیوں کے دوبارہ مقدمے کی تاریخ مقرر نہیں کی ہے۔ اپیل کی عدالت کے اس تازہ فیصلے کے بعد مقدمے کی سماعت دوبارہ ہوگی۔ تاہم نامہ نگاروں کے حامیوں نے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے کیونکہ ابھی تک ان صحافیوں کو رہا نہیں کیا گیا۔ مزید تفصیلات قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یرانیان کی رپورٹ میں۔ اسد نذیر کی زبانی،
اپلیٹ کورٹ نے الجزیرہ ٹیلی ویژن کے 3 نامہ نگاروں کو دی گئی سزا کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کے مقدمے کی دوبارہ سماعت ہونی چاہیے۔ تاہم عدالت کی سربراہی کرنے والے جج نے کہا ہے کہ ان کے پاس ان صحافیوں کی رہائی کے اختیارات نہیں ہیں۔ نامانگاروں کو عدالت میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ماخوذ ملزمان کے حامیوں اور ان کے اہل خاندان اور ان کے وکیلوں نے اس فیصلے پر اس لیے مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ ملزمان کو نہ تو رہا کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اور نہ ان کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ مروہ اومارا الجزیرہ کے پروڈیوسر محمد فہمی کی منگیتر ہیں، انہوں نے بھی اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔
I can't even imagine that he will stay for a year in prison. His lawyer Amal
Marwa keh rahi hai ki main yeh tasavvur nahi kar sakti ki wo mazid ek saal jail mein rahenge. Inke wakeel ne Misr ke sadr se appeal ki hai ki inke muwakkil ko Canada bhej diya jaye aur unhein Canada ka shahri samajhkar wahin un par muqadma chalaya jaye. یاد رہے کہ مصر کے حکام نے ان ملزمان پر الزام عائد کیا تھا کہ بغیر اجازت نامے کے انہوں نے غیر قانونی طور پر ٹی وی کوریج کی ہے۔ حکومت نے الجزیرہ کے دفتر کو اگست سن 2013 میں بند کر دیا تھا اور یہ الزام لگایا تھا کہ یہ اخوان المسلمین کی حمایت کر رہا ہے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کے قائم مقام جنرل مینیجر مصطفیٰ سوانگ نے اپلیٹ کورٹ کے فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحافیوں کو اب رہا کر دیا جانا چاہیے۔
نرحب بقبول محكمة النقض الطعن الذي قدم من طرف صحافي الجزيرة المسجونين في مصر۔
مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپلیٹ کورٹ کے فیصلے کو سراہتے ہیں اور اس فیصلے کی روشنی میں اب ان صحافیوں کو رہا کر دیا جانا چاہیے۔ ویسے بھی ان کی گرفتاری غیر قانونی تھی، ان کے خلاف سابقہ فیصلہ، گرفتاری اور مقدمے کے پیچھے سیاسی محرکات کار فرما تھے۔ اس فیصلے کے ساتھ یہ قیاس آرائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ مصر کے موجودہ صدر عبد الفتح السسی نے ان تینوں افراد کو شاید معاف کر دیا ہے۔ تاہم مصر کے ایک معروف صحافی حشام قاسم کا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ مقدمے کی دوبارہ سماعت کے بعد حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا، ان کی رہائی مشکل نظر آتی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام کی جنگ نے لبنان کے دوسرے بڑے شہر طرابلس کے دو مضافاتی علاقوں کے درمیان طویل عرصے سے جاری جھڑپوں کو مزید ہوا دی ہے، لیکن طرابلس کی ایک سڑک کے ساتھ جو تنازع کی فرنٹ لائن ہے، واقع ایک باورچی خانے کے اندر دونوں کمیونٹیز کی خواتین روزی کمانے کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں۔ طرابلس سے وائس آف امریکہ کے جان اوینز کی بھیجی ہوئی رپورٹ، سادیہ اسد کی زبانی۔
طرابلس کی ایک سڑک دو مضافاتی علاقوں کو دو الگ الگ فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان منقسم کرتی ہے۔ اس سڑک کی ایک جانب باب التبانے ہے جو سنی مسلمانوں کی آبادی ہے، جبکہ دوسری جانب جبل محسن کا مضافاتی علاقہ ہے جہاں الوی شیعہ رہتے ہیں۔ یہ دونوں مضافات کئی عشروں سے جھڑپوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں، لیکن اب بہتری کی امید پیدا ہو رہی ہے کیونکہ عرصے سے جاری نفرت اور دشمنی کو اچھی خوراک کے نام پر ایک طرف رکھ دیا گیا ہے۔ ایک غیر منافع بخش تنظیم رواد التنمیہ لبنان کے ایک پروجیکٹ میں دونوں کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والی خواتین مل کر کھانا پکا رہی ہیں۔ ان خواتین نے تجربہ کار باورچیوں کی مدد سے حالیہ موسم خزاں میں کھانا پکانے کی تربیت مکمل کی ہے اور اب وہ ریڈ کراس جیسی تنظیموں کو کھانے بیچ کر اپنی روزی کما رہی ہیں۔ لبنان کی غیر منافع بخش تنظیم رواد التنمیہ کی سربراہ سارا الشریف ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس پروجیکٹ کا مقصد صرف خواتین کو متحد کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں با اختیار بنانا بھی ہے۔ ان کے الفاظ، اس پروجیکٹ میں انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا درد سانجھا ہے اور اب ہمارا مقصد بھی سانجھا ہے، اس لیے ہم نے اسے ایک مقصد کے لیے مل کر کام کرنا شروع کیا ہے جو یہ ہے کہ ہم اپنے کنبوں کی مالی مدد کے لیے آمدنی پیدا کرنا چاہتی ہیں، اور جب آپ انہیں مالی اعتبار سے بااختیار بنانا شروع کرتے ہیں تو اس طرح آپ بالواسطہ طور پر ان کے کنبوں کی تعلیم میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے رواد التنمیہ کی سربراہ سارا الشریف کے۔ شام کی جنگ اور الوی فرقے سے تعلق رکھنے والے شام کے صدر بشار الاسد کی کاروائیوں کے نتیجے میں طرابلس میں طویل عرصے سے موجود کشیدگیاں اکتوبر میں ایک بار پھر بھڑک اٹھیں۔ مسلح افراد اور لبنانی فوج کے درمیان جھڑپوں کے باعث ہزاروں مقامی باشندوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے علاقے سے بھاگنا پڑا۔ لڑائیوں میں عسکریت پسندوں کے ملوث ہونے نے ان خدشات کو ہوا دی کہ خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ لبنان پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن تشدد کے ان حالات میں تقریباً 7 ماہ قبل سوق الطیب نامی لبنانی سماجی ادارے نے خواتین کو کھانے پکانے کے نئے ہنر سکھانے شروع کیے، جن میں روایتی کھانے مثلاً سم کے ہارا شامل تھی، جو ایک ایسا پکوان ہے جس میں مچھلی کو انناس کے بیجوں، ہرے دھنیے اور مرچوں کی چٹنی سے بھر کر پکایا جاتا ہے۔ بابل تبانے کی ایک رہائشی ہانا آواد کھانا پکانے کے ان سیشن سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شروع شروع میں تو الگ الگ بیٹھی رہتی تھی، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ اس خاتون کا تعلق وہاں سے ہے اور میرا تعلق یہاں سے ہے۔ پھر دوسرے یا تیسرے سیشن کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کی، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مزید وابستہ ہونے کی کوشش کی، اور میں نے در حقیقت یہ کوشش کی۔ اور اب جب ہم ملتے ہیں تو ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ باہر کے لوگوں کو ہماری باتیں سن کر یہ پتہ نہ چل سکے کہ ہم کتنے خوش ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہانا آواد کے۔ وفا حضوری جو جبل محسن میں رہتی ہیں اس سے اتفاق کرتی ہیں۔ اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہوئے 8 ماہ ہو گئے ہیں، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی خاندان ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک غیر حاضر ہوتی ہے تو ہم سب اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آئی۔ اب ہمارا واقعی ایک دوستانہ ماحول ہے۔ ایک اور خاتون مواد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امن کے زمانے میں بھی روزگار ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، مگر دوسری کمیونٹیز سے دوست بنانے کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ لیکن اس پروجیکٹ نے اس کے اپنے تصور ذات پر جو اثر ڈالا ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں واقعی خوش ہوں، میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں جو مجھ میں بہتر تبدیلی لائے۔ میں وہاں ہمت ہار کر نہیں بیٹھی رہی، یہ ایک بڑا قدم ہے جو میں نے اٹھایا ہے۔ سارا الشریف اس علاقے کے مرکز میں واقع رواد التنمیہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ 2 سال قبل جب سے یہ فلاحی ادارہ اس علاقے میں قائم ہوا ہے، اب تک کمیونٹیز کے درمیان 11 بار لڑائیاں ہو چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ خواتین کو با اختیار بناتے ہیں تو آپ پورے گھرانے کو با اختیار بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خواتین دوسروں کے دروازوں پر مالی مدد کے لیے دستک دینے کے بجائے خود اپنی خوراک اور تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ طرابلس میں جاری تنازع کی وجہ سے کوکنگ پروجیکٹ کے سرکاری کھانے تاخیر کا شکار ہوئے ہیں، لیکن 13 نئی تربیت یافتہ باورچی خواتین اپنے پکائے ہوئے کھانے اداروں کو بیچ کر اپنا روزگار کما رہی ہیں۔ انہیں توقع ہے کہ وہ مستقبل قریب میں ڈبوں میں بند کھانے بھی فروخت کرنا شروع کر دیں گی۔ کھانوں کے آرڈرز مسلسل آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ خواتین آنے والے دنوں میں بھی مسلسل مل کر کھانے پکا سکیں گی، جس سے نفرت کی دیواریں گرنے میں مدد ملے گی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
ہیلتھ پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ ایبولا وائرس سن 2013 کے آخری دنوں میں گینی کے دہی علاقوں میں خاموشی سے پھیلنا شروع ہوا۔ اس کے بعد یہ وائرس گینی، لائبیریا اور سیرالون بھر میں پھیل گیا۔ اس نے نائجیریا اور مالی میں دھاوا بولا اور ڈاکٹروں اور طبی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ اس وائرس سے متاثرہ 1/3 سے زیادہ افراد بھی موت کے منہ میں چلے گئے۔ ایبولا مرض کی وجہ سے اب تک ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے اس طرح کا ایبولا وائرس کبھی سامنے نہیں آیا۔ ڈاکٹر ٹام کینیون سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن میں سینٹر فار گلوبل ہیلتھ کے سربراہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افریقہ کے دیگر حصوں میں اس مرض کے پھیلنے سے روکنے پر بہت زیادہ آسانی سے قابو پایا گیا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
The local public knows it's Ebola and takes measures to stop it. They stop touching sick people.
وہ کہہ رہے ہیں کہ مقامی لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایبولا کا مرض ہے اور اسے روکنے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں۔ وہ اس سے متاثرہ افراد کو نہیں چھوتے، وہ اب مردہ افراد کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے اور انہیں احتیاط سے دفناتے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ باقاعدگی سے بلیچ محلول سے دھوتے ہیں اور ایک دوسرے کو نہیں چھوتے۔ اسی کی وجہ سے یہ وائرس پھیلنے سے رکے گا۔
لیکن مغربی افریقہ میں حتیٰ کے ڈاکٹرز بھی اس مرض کا شکار ہو گئے۔ ڈاکٹر لیزا نولن سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول میں مرض کی تشخیص کی ماہر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جنگوں کی وجہ سے اب لوگ باہر سے آنے والوں کے ساتھ کام کرنے سے یا مرض کے پھیلاؤ کو روکنے کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے سے خوف زدہ ہیں۔
There's lots of belief that it's a curse that a witch came and caused.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اس بارے میں بہت سے عقیدے پائے جاتے ہیں کہ یہ ایک بد دعا ہے، یعنی ایک چڑیل آئی تھی اور اس نے ایسا کیا، اسی کی وجہ سے یہ مرض لوگوں میں پھیل رہا ہے۔ وسطی افریقہ کے دہی علاقوں کے برعکس مغربی افریقہ کے لوگ سرحد کے آر پار اور دہی علاقوں سے گنجان آباد شہروں کی طرف آزادانہ نقل و حرکت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نولین کہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے اس مرض پر قابو پانا مشکل ہو رہا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں،
So movement is actually a big problem in this outbreak and that people continue to move and continue to expose new populations.
وہ کہہ رہی ہیں کہ حقیقت میں اس مرض کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ نقل و حرکت اور نئی آبادیوں سے میل جول جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جون میں ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے خبردار کیا کہ ایبولا وائرس کنٹرول سے باہر ہے۔ اگست میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے بین الاقوامی پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا۔ اس کے بعد آخر کار امداد آنا شروع ہو گئی۔ امریکہ نے بھی تقریباً 3,000 فوجی لائبیریا بھیجے تاکہ صحت کے مراکز قائم کیے جائیں اور وہاں پر لوگوں کی دیکھ بھال ہو سکے۔ دیگر ملکوں اور اداروں نے حتیٰ کہ افراد نے بھی امداد بھیجی۔ WHO کی چیف ڈاکٹر مارگریٹ چین کا کہنا ہے کہ دسمبر کے وسط تک کچھ علاقوں میں امید کی کرن نظر آئی، جبکہ کچھ دیگر علاقوں میں خاص طور پر سیرالون میں نئے کیسز سامنے آئے۔ ان کے الفاظ ہیں،
We must maintain our vigilance. Complacency would be our enemy. And in order to get it to zero,
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں غفلت ہماری دشمن ثابت ہوگی۔ اسے صفر کے درجے تک لانے کے لیے ہم کسی حد تک اسے روکنے میں کامیاب ثابت ہوئے ہیں، لیکن ہمیں یہ اقدامات جاری رکھنا ہوں گے تاکہ اسے مکمل طور پر ختم کر سکیں۔ ایبولا کے تیز تر علاج معالجے اور ویکسینیشن کے باوجود اس مرض پر قابو پانے کے لیے جلد علاج اور بنیادی احتیاطی تدابیر ہی بہتر اقدام ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، بجلی پیسہ کرنٹ لگاتے۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ ایک افغان عہدیدار نے بتایا ہے کہ افغان فوجی اس راکٹ حملے کے ذمہ دار ہیں جو صوبہ ہلمند میں ایک شادی کے اجتماع پر کیا گیا اور جس میں 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلمند حکومت کے ڈپٹی گورنر محمد جان رسول یار نے بتایا کہ فوجیوں نے بدھ کو دیر گئے اس وقت راکٹ فائر کیا جب وہ اس علاقے میں عسکریت پسندوں کے ایک حملے کی زد میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حادثے کے ذمہ دار ممکنہ فوجیوں کو فوجی عدالت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس حملے میں 50 افراد زخمی بھی ہوئے جن میں زیادہ تر بچے ہیں۔ یہ حادثہ ایک ایسے وقت میں ہوا تھا جب افغانستان سے غیر ملکی افواج کے لڑاکا مشن کے اختتام کے بعد افغان نیشنل آرمی نے جمعرات کو ملکی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ سن 2001 میں طالبان کے اقتدار کے خاتمے کے بعد 13 سال سے زائد عرصے تک شدت پسندوں کے خلاف بین الاقوامی اتحادی افواج کی جاری رہنے والی لڑاکا کاروائیاں 31 دسمبر کو ختم ہو گئیں۔ تاہم 13,000 غیر ملکی افواج جن میں زیادہ تر امریکی فوجیوں کی ہوگی، ریزولوٹ سپورٹ پروگرام کے تحت افغان فوجیوں کی تربیت اور مشاورت کے لیے مزید 2 سال تک افغانستان میں مقیم رہیں گی۔ بھارت کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ بھارتی کوسٹ گارڈز نے گجرات کے ساحل سے پری ایک کشتی کو روکا ہے جس میں آتش گیر مادہ بھرا ہوا تھا، لیکن کوسٹ گارڈ کے کشتی پر جانے سے قبل اس کے عملے نے اسے آگ لگا دی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی ایک رپورٹ۔
وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ساحلی محافظوں نے 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی شب میں گجرات میں پوربندر کے ساحل سے 365 کلومیٹر دور ایک مشتبہ کشتی پکڑی جس پر دھماکہ خیز اشیاء تھیں، لیکن اس سے قبل کہ وہ اس پر سوار ہو پاتے اسے دھماکے سے اڑا دیا گیا جس کے نتیجے میں وہ سمندر میں غرقاب ہو گئی۔ وزارت نے ایک بیان جاری کر کے دعویٰ کیا ہے کہ کشتی پاکستانی تھی اور اس پر 4 افراد سوار تھے، وہ کراچی سے گجرات کی طرف آ رہی تھی۔ جب ساحلی محافظوں نے اسے دیکھا تو اس کا 1 گھنٹے تک پیچھا کیا، وارننگ کے طور پر فائرنگ بھی کی گئی لیکن وہ اسے پکڑنے میں ناکام رہے۔ تاریکی، خراب موسم اور تیز ہواؤں کی وجہ سے نہ تو کشتی کو بچایا جا سکا اور نہ ہی اس پر سوار افراد کو، تمام افراد کے کشتی سمیت ڈوب جانے کا اندیشہ ہے۔ تاہم ساحلی دستوں کی کشتیوں اور طیاروں کی مدد سے پورے آبی علاقے میں تلاشی آپریشن جاری ہے تاکہ اگر کوئی بچا ہو تو اسے وہاں سے نکالا جا سکے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ کشتی پر سوار افراد کو پکڑنا اور ان سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے کیونکہ بقول ان کے کسی مشتبہ ماہی گیر کشتی کے کراچی سے گجرات کی طرف روانہ ہونے کی خفیہ اطلاعات تھیں۔ کئی مہینے سے بھارتی ساحلی علاقے میں محافظوں کی جانب سے نگرانی بڑھا دی گئی ہے اور گشت تیز کر دیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کے دعوے کے سلسلے میں تاحال پاکستان کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، البتہ اس نے اس سے قبل بارہا اس کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وزیراعظم نواز شریف نے بار بار کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ پوری قوت سے لڑی جائے گی اور دہشت گردوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو اپنی قدامت پسند لیکوڈ پارٹی کے دوبارہ سربراہ منتخب ہو گئے ہیں۔ ایسے میں جب وہ مارچ میں منعقد ہونے والے قبل از وقت انتخابات کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، مسٹر نیتن یاہو انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے اپنے حریف ڈینی ڈرون سے پارٹی کے انتخاب میں واضح سبقت لے گئے۔ وزیراعظم نے 2 سال پہلے انتخابات کرانے کا اعلان اس وقت کیا تھا جب گزشتہ ماہ ان کی غیر مستحکم اتحادی کابینہ برقرار نہ رہ سکی۔ مسٹر نیتن یاہو متواتر تیسری بار وزیراعظم بننے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی توجہ فلسطینی اتھارٹی کی اس درخواست پر ڈالی ہے جو اس نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی رکنیت کے لیے دی ہے۔ مسٹر نیتن یاہو نے آئی سی سی پر زور دیا کہ وہ یہ درخواست مسترد کر دے اور کہا کہ فلسطینی اتھارٹی دہشت گرد گروپ کے ساتھ منسلک ہے۔ مسٹر نیتن یاہو کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلسطینی اتھارٹی ہے جس نے حماس کے ساتھ دھوکے سے ایک معاہدہ کیا اور جس پر بین الاقوامی فوجداری عدالت کو فکر مند ہونا چاہیے، جس نے اسرائیل پر فائرنگ کر کے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا اور جان بوجھ کر اس موسم گرما میں اسرائیلی قصبوں اور دیہاتوں پر راکٹ برسائے۔ اسرائیل مسٹر عباس کے اس قانونی اقدام سے اپنے فوجیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ضروری ہوا کرے گا۔ امریکہ کی نئی کانگریس، جس پر ریپبلکن پارٹی کا مکمل کنٹرول ہے، جب آئندہ اپنا اجلاس شروع کرے گی تو تو دنیا بھر میں جاری شدید نوعیت کے مسائل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی جائزہ لے گی کہ امریکہ نے اس پر کس طرح رد عمل ظاہر کیا ہے. اور جیسا کہ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باومین نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان قانون سازوں کے ذہنوں پر یوکرین سے لے کر مشرق وسطی تک کے تصادم میں اور بین الاقوامی سطح پر بڑے بڑے اقدامات ذہن میں ہیں جو صدر باراک اوباما نے کیے ہیں. تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری.
ایران کے جوہری پروگرام پر بین الاقوامی مذاکرات کانگریس کے آغاز کے ایک ہفتے بعد دوبارہ شروع ہوں گے. ان مذاکرات کے بارے میں شکوک و شبہات رکھنے والے جیسے کہ ریپبلکن سینیٹر باب کارکر ہیں کہتے ہیں کہ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے تو قانون ساز تہران کے خلاف زیادہ سخت تعزیرات پر غور کریں گے. ان کے الفاظ
There will be a desire very quickly after the first of the year for Congress to weigh in on the topic in some form or fashion.
سال کے آغاز میں کانگریس کے کام شروع کرنے کے فوراً بعد اس کی خواہش ہوگی کہ اس موضوع پر کسی نہ کسی انداز یا طریقے سے غور کرے اور اس کا جائزہ لے. کانگریس ایران کے ساتھ معاملے کا جائزہ لینا چاہے گی. ایران کے جوہری عزائم کے بارے میں کانگریس کی چوکسی کوئی نئی بات نہیں ہے, اور جو بات چند ہفتے قبل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ یہ ہے کہ کانگریس صدر اوباما کی جانب سے اچانک کیوبا کے ساتھ سفارتی رابطے کھولنے کے معاملے پر الجھے گی. صدر نے اعلان کیا تھا
Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba.
آج ریاست ہائے متحدہ امریکہ کیوبا کے عوام کے ساتھ اپنا رشتہ تبدیل کر رہا ہے. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے. کیوبا پر عائد امریکی پابندیاں ختم کرنے کے لیے کانگریس کی کارروائی کی ضرورت ہوگی, ایسی کارروائی جس کی ڈیموکریٹک سینیٹر بین کارڈن حمایت کرتے ہیں, جن کا کہنا تھا
There will be a need for Congress to take action, hopefully as we move to a new chapter in our Cuban relations. And it's going to be an interesting debate.
Congress کو ایسے میں کارروائی کی ضرورت ہوگی جبکہ امید ہے کہ ہم کیوبا کے ساتھ اپنے تعلقات کے نئے مرحلے میں داخل ہوں گے, اور یہ دلچسپ مباحثہ ہوگا. ریپبلکن سینیٹر مارکو روبیو کہتے ہیں
This Congress is not going to lift the embargo.
Congress پابندیاں نہیں اٹھائے گی. ان کا کہنا تھا
The White House has conceded everything and gained little. They gained no commitment.
وائٹ ہاؤس ہمارے لیے ہر چیز سے دستبردار ہو گیا اور ایوز میں کچھ بھی حاصل نہ کر سکا. وہ کیوبا کی حکومت سے پریس کی آزادی یا تقریر اور الیکشن کی آزادی کا وعدہ بھی حاصل نہ کر سکے. کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریتی حیثیت ریپبلکنز کو اس طریقہ کار پر تنقید کے لیے بڑی آواز دے گی جو صدر نے یوکرین سے لے کر اسلامک اسٹیٹ اور عراق اور شام میں بغاوتوں تک سے نمٹنے کے لیے اختیار کیا. سینیٹر باب کارکر کہتے ہیں
I think our country acting like such a paper tiger to the world on this and so many other fronts is doing incredible long term.
میرے خیال میں ہمارا ملک اس محاذ پر اور دوسرے محاذوں پر کاغذی شیر کا جو کردار ادا کر رہا ہے اس سے ہمارے ملک کو بھاری طویل المدت نقصان پہنچ رہا ہے. کانگریس کے جو بھی تحفظات ہوں ایسا لگتا ہے کہ صدر اس طریقہ کار پر جو امریکہ نے دنیا کے معاملات کے سلسلے میں اختیار کیا اپنا نقش چھوڑنے کے لیے پرعزم ہے. ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں سفارتکاری پر یقین رکھتا ہوں, میں مکالمے پر یقین رکھتا ہوں, اور میں لوگوں کو شریک رکھنے پر یقین رکھتا ہوں. ہمارے عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
الشباب جنگجوؤں نے صومالیہ کے قصبے بائدوا کے مضافات میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کر کے کم از کم 6 صومالی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ اس حملے میں 18 افراد زخمی بھی ہوئے. اس ہفتے کے شروع میں امریکہ نے تصدیق کی تھی کہ الشباب کے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے سربراہ تحلیل عبدی شکور کو پیر کے روز امریکی فضائی حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے. روسی حزب اختلاف کے لیڈر الیکسے نیوالنی کو منگل کے روز اس کے بعد گرفتار کر لیا گیا جب انہوں نے اپنے خلاف جال سازی کے الزامات پر سنائی جانے والی سزا کے خلاف مرکزی ماسکو میں احتجاج کرنے والے اپنے حامیوں کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کی. ماسکو سے وائس آف امریکہ کے ڈینیل شیرف کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
منگل کی رات الیکسی نیوالنی کے سینکڑوں حامیوں نے حزب اختلاف کے لیڈر اور ان کے بھائی اولیگ کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کرملن کے قریب احتجاجی مظاہرہ کیا. پولیس نے رات بھر قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیوالنی کو اس وقت گرفتار کر لیا جب انہوں نے گھر پر اپنی نظر بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریلی میں شامل ہونے کی کوشش کی. دن کے شروع میں نیوالنی نے اپنے خلاف جعلسازی کی بنا پر ایک معطل سزا سنائے جانے کے بعد سڑکوں پر مسلسل مظاہروں کی اپیل کی تھی، جبکہ ان کے بھائی کو غیر متوقع طور پر 3.5 سال کی جیل کی سزا دی گئی۔
This power does not deserve to exist. It should be destroyed.
یہ حکومت اپنا اقتدار برقرار رکھنے کی مستحق نہیں ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ میں آج ہر ایک سے سڑکوں پر نکلنے کی اپیل کر رہا ہوں۔ میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس وقت تک سڑکوں پر رہیں جب تک بے گناہ لوگوں کو اذیت کا نشانہ بنانے والی حکومت کو ختم نہیں کر دیا جاتا۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جیف راتکے نے اس فیصلے کو پریشان کن قرار دیا۔
The decision is a disturbing development in our view and it appears to be designed to
یہ فیصلہ ہمارے نقطہ نظر سے ایک پریشان کن پیش رفت ہے اور اس کا بظاہر مقصد سیاسی سرگرمیوں پر مزید سزائیں دینا اور انہیں روکنا ہے۔ یہ روسی حکومت کی جانب سے انفرادی آوازوں کی خلاف بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی ایک اور مثال ہے۔ جیف مینکوف واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز میں روسی امور کے ماہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ممتاز سرگرم کارکنوں کو ہدف بنانے سے روسی عوام کو یہ پیغام جاتا ہے کہ انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور قانون انہیں تحفظ نہیں دے گا۔ اس لیے اگرچہ بظاہر مخالفت اتنے بڑے پیمانے کی دکھائی نہیں دیتی جیسا کہ 2011 کے آخر میں تھی، اور اگرچہ مسٹر پوٹن کی مقبولیت کی سطح 80% کے لگ بھگ ہے، تاہم میرا خیال ہے کہ اس مقدمے سے اتنے محتاط انداز سے نمٹنا اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ سیاسی قیادت ابھی تک اس بارے میں متفکر ہے کہ اندر ہی اندر کہیں مخالفانہ جذبات مسلسل سلگ رہے ہیں۔ اس سال کرائمیا کے روس کے ساتھ الحاق کے بعد قوم پرستی کی ایک لہر نے عوامی توجہ کو بدعنوانی کے مسئلے سے ہٹا دیا تھا، جس کے خلاف نیوالنی نے آواز اٹھائی تھی۔ انہوں نے 2011 اور 2012 میں مسٹر پوٹن کے خلاف ان مظاہروں کی قیادت کی جو روسی لیڈر کے برسرے اقتدار میں آنے کے بعد سے سب سے بڑے عوامی مظاہرے تھے۔ روسی سیاسی تجزیہ کار نکولائی پیٹروف کہتے ہیں کہ نیوالنی کو جیل نہ بھیجنے اور ان کے بھائی کو جیل بھیجنے کا عدالتی فیصلہ اس چیز کی علامت ہے کہ کرملن حزب اختلاف کے لیڈر کو ایک شہید بنانے سے ڈرتا ہے۔
They were afraid of making Navalny a hero who is staying behind bars.
وہ اس چیز سے بہت زیادہ خوفزدہ ہے کہ جیل کی سلاحوں کے پیچھے جا کر نیوالنی ایک ہیرو بن جائے گا جو حزب اختلاف کی تمام تحریکوں اور مظاہروں وغیرہ کا ایک غیر رسمی لیڈر بن سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک قدرے نرم سزا کا یہ حتمی فیصلہ کر کے کرملن نے بگڑتی ہوئی اقتصادی صورتحال اور بڑے پیمانے کے عوامی مظاہرے اور سوشل نیٹ ورکس میں اس تحریک کے امکان کو پیش نظر رکھا ہے۔ نیوالنی کے 33,000 سے زیادہ حامیوں نے 15 جنوری کو ہونے والے فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے دستخط کیے تھے، لیکن عدالت نے پیر کے روز اچانک فیصلے کی تاریخ 2 ہفتے آگے بڑھا دی۔ اجلت میں شام کے وقت ترتیب دی جانے والی ریلی میں نیوالنی کے حامیوں کے ایک کافی چھوٹے گروپ نے روس میں آزادی کے حق اور صدر پوٹن کی مذمت میں نعرے لگائے۔ مظاہرے میں شامل ایک شخص میخائل کا کہنا ہے کہ سالے نو کی تقریب سے صرف ایک دن قبل اور انتہائی سرد موسم کو سامنے رکھتے ہوئے مظاہرین کی یہ تعداد تسلی بخش تھی۔
Of course they wanted to weaken the reaction because on the 15th more people would have turned out. But I think
بلا شبہ وہ رد عمل کو کمزور کرنا چاہتے تھے کیونکہ 15 تاریخ کو مزید لوگ باہر نکلتے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اب بھی 15 جنوری کو سڑکوں پر نکلیں گے۔ اس وقت کچھ مار کٹائی ہوئی جب مسٹر پوٹن کے حامیوں کا مظاہرین سے تصادم ہوا۔ چند گھنٹوں کے بعد بسوں میں سوار بلوا پولیس چوک سے عوامی مخالفت کا صفایا کرنے کے لیے وہاں پہنچی تو بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اکتوبر میں جاری ایک رپورٹ میں انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر نے کہا ہے کہ عراق اور شام میں عسکریت پسند گروپ آئی سی ایل کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کا دائرہ کار پریشان کن ہے، اور ان کی بہت سی کارروائیوں کا شمار جنگی جرائم یا انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کچھ انتہائی وحشیانہ اور غیر انسانی کارروائیوں کا ہدف عورتیں اور لڑکیاں بنی ہیں۔ مسلمان، عیسائی اور یزیدی فرقے کی عورتوں اور لڑکیوں کو، جن میں سے کچھ کی عمریں 12 سال تک تھیں، اغوا کیا گیا، اذیت رسانی کا نشانہ بنایا گیا، آبرو ریزی کی گئی، قحبہ خانوں میں قید رکھا گیا اور آئی سی ایل کے عسکریت پسندوں کو دلہنوں کے طور پر دے دیا گیا، جنسی زیادتی کے لیے باندیاں بنایا گیا اور نوجوانوں کو آئی سی ایل میں بھرتی کے لیے انہیں ایک ترغیب کے طور پر استعمال کیا گیا۔ آئی سی ایل اپنی صفاقیوں کے بارے میں شیخیاں بگھارتی ہے اور اپنی دہشت انگیزیوں کے جواز کے لیے غلط طریقے سے عقیدے کا سہارا لیتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ آئی سی ایل اسلام کی ترجمانی نہیں کرتی اور اسلام ایسی بدکاری کو نہ تو معاف کرتا ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دیتا ہے۔ مسٹر کیری نے کہا کہ درحقیقت ایسی کارروائیاں اس چیز کی ایک یاد دہانی ہیں کہ آئی سی ایل اسلام کی ایک دشمن ہے۔ بین الاقوامی برادری اور تمام عقائد کے رہنما آئی سی ایل کی ان دہشت انگیز کارروائیوں کی سختی سے اور بارہا مذمت کر چکے ہیں۔ ہم ان پر زور دیتے ہیں کہ وہ خواتین اور بچوں کو ہولناک جسمانی اور جنسی تشدد کا نشانہ بنانے، ہراساں کرنے اور ان کی آزادی کو سلب کرنے سمیت جنگ کے مال غنیمت کے طور پر ان کے استعمال کی زیادہ سے زیادہ سخت طریقے سے مذمت کے اپنے عہد کا اعادہ کریں۔ امریکہ باقی بین الاقوامی برادری کے ساتھ ساتھ اس طرح بے حس اور غیر انسانی برتاؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ شام اور عراق کے عوام کے خلاف آئی سی ایل کی دہشت اور بربریت کی مہم کو روکنے کے لیے ہم بین الاقوامی اتحاد کی قیادت کی اپنی ان کوششوں کے ساتھ بدستور وابستہ ہیں جن کا مقصد آئی سی ایل کی حیثیت کو گھٹانا اور اسے شکست سے دوچار کرنا ہے۔ مسٹر کیری نے کہا کہ امریکہ آئی سی ایل کی جانب سے عورتوں اور لڑکیوں کے اغوا، انہیں خادمائیں بنائے جانے، ان کی فروخت، آبرو ریزی، زبردستی کی شادی اور استحصال کے واقعات کی مسلسل کھوج میں رہے گا۔ ہم آئی سی ایل کی جانب سے عراق کی کمزور اقلیتی آبادیوں سمیت تمام کمیونٹیز کی عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف بربریت کی روک تھام کے لیے عراق کی نئی حکومت کے ساتھ مسلسل کام کرتے رہیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ سال 2014، وہ نوجوان جو پاکستان کے لیے باعث فخر بنے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ہر سال کی طرح سال 2014 بھی اپنے اختتام کے قریب ہے۔ یہ سال اپنے ساتھ جہاں کئی تلخ واقعات چھوڑے جا رہا ہے، وہیں پاکستان کو کئی کامیابیاں اور کامرانیاں بھی عطا ہوئیں۔ سال 2014 کے دوران پاکستان کے کئی نوجوانوں نے اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کے باعث متعدد ایوارڈز اور اعزازات اپنے نام کیے ہیں، جس نے پاکستانی قوم کا سر دنیا بھر میں فخر سے بلند کیا ہے۔ امن کا نوبل ایوارڈ۔ پاکستان میں تعلیم کے لیے آواز اٹھانے والی کم عمر نوجوان طالبہ ملالہ یوسفزئی کو جہاں بین الاقوامی سطح پر خوب پذیرائی حاصل ہوئی ہے، وہیں سال 2014 کا امن نوبل انعام اپنے نام کر کے ملالہ نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ دنیا کا کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ایان قریشی۔ سال 2014 میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں دنیا کا کم عمر ترین پروفیشنل سرٹیفائیڈ ہونے کا اعزاز بھی 5 سالہ پاکستانی ایان قریشی کو حاصل ہوا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے ایان یہ اعزاز حاصل کر کے مائیکروسافٹ آپریٹنگ سسٹم کی پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے دنیا کے سب سے کم عمر ترین MCP ہو کر دنیا کو دنگ کر دیا۔ اس سے قبل یہ اعزاز پاکستانی کم عمر نوجوان عارفہ کریم اور عزیز اوان کو حاصل رہا ہے۔ نوشین حبیب کو ملا ایمی ایوارڈ۔ پاکستانی نوجوان جہاں دیگر شعبوں میں اپنی صلاحیتیں منوا رہے ہیں، وہیں میڈیا میں بھی نوجوان اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نوشین نے آؤٹ لاؤڈ ان پاکستان کے عنوان پر صوبہ سندھ کی کم عمر لڑکی زیادتی کا شکار کائنات سومرو کی آپبیتی پر دستاویزی فلم بنائی جو انصاف کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ اس فلم پر نوشین کو ہالی ووڈ کے مشہور ایمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کامن ویلتھ مضمون نویسی کا ایوارڈ پاکستانی طالبہ کے نام۔ برطانیہ کے سالانہ مقابلہ مضمون نگاری سال 2014 کا ایوارڈ پاکستانی طالبہ رانیہ حسین کے نام رہا۔ ان کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ بکنگم پیلس میں منعقد ہونے والی ایک تقریب میں انہیں یہ ایوارڈ شہزادی کمیلا پارکر نے دیا۔ اس سے قبل دولت مشترکہ کے 44 ممالک کے 400 اسکولوں کے لگ بھگ 10,000 طالب علموں نے اس مقابلے میں حصہ لیا، جن میں رانیہ نے یہ اعزاز حاصل کیا۔ تین پاکستانیوں کو ملا این پیس ایوارڈ۔ سال 2014 میں ایشیائی ممالک میں دیا جانے والا این پیس ایوارڈ کے لیے تین پاکستانی نوجوانوں کو چنا گیا، جن میں صوبہ سندھ کے ایک گاؤں میں تعلیم کے لیے کوشاں مونا پرکاش، دوسرا ایوارڈ نجی ٹی وی چینلز کی صحافی رابعہ بیگ جنہوں نے خواتین صحافیوں میں ایک مقام بنایا، جبکہ اسی طرز کا تیسرا ایوارڈ پاکستان کے شہر گلگت سے تعلق رکھنے والے نوجوان شاہ زمان کو ان کی غیر سرکاری سطح پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں تعلیم کے ذریعے امن کو فروغ دینے پر دیا گیا۔ سترہ ممالک کے مابین مقابلہ ریاضی ننی پاکستانی کی جیت۔ پاکستان کی نوجوان لڑکیاں بھی ذہنی صلاحیتوں میں کسی سے پیچھے نہیں۔ سال 2014 میں پاکستان کے شہر سرگودا سے تعلق رکھنے والی 8 سالہ ماہنور نے آسٹریلیا کی یونیورسٹی کی طرف سے منعقدہ ریاضی کے عالمی مقابلے میں دوسرے ممالک کے طالب علموں کو پیچھے چھوڑ کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ ینگ ورلڈ سمٹ 2014 کا پہلا انعام۔ آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں ہونے والی 2014 کی ینگ سمٹ میں نوجوان پاکستانی خضر عمران کو ان کی شمسی توانائی کے پروجیکٹ پر پہلے انعام کے لیے چنا گیا۔ خضر کو شمسی توانائی کے بہترین اور سستے استعمال کے آئیڈیاز پر بین الاقوامی سطح پر خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ جرمنی کا ریسرچ ایوارڈ دو نوجوانوں کے نام۔ سائنس کے شعبے میں بھی پاکستانی نوجوان کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ 2014 میں جرمنی میں ہونے والے تعلیم و تحقیق کے مقابلوں میں دو پاکستانیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سائنسی تحقیق پر گرین ٹیلنٹ ایوارڈ لینے والے ڈاکٹر سیف الرحمان اور اسد محمود کے نام نمایاں ہیں۔ یہ ایوارڈ ہر سال جرمنی کی حکومت کی طرف سے انٹرنیشنل گرین ٹیلنٹ ایوارڈ کے نام سے سائنسی سطح پر بہترین ریسرچ پیش کرنے والے نوجوانوں کو دیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سائنس میلہ۔ لاس اینجلس میں منعقدہ سائنس و انجینئرنگ کے شعبے میں تین پاکستانی طالبات کو ان کے سائنسی پروجیکٹ پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر ہونے والے اس میلے میں پاکستانیوں نے ایوارڈ حاصل کر کے دنیا بھر میں نام پیدا کیا۔ عالمی اقتصادی فورم میں پاکستانی طالب علم گلوبل شیپر۔ نوجوان جہاں ملکی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں، وہیں بین الاقوامی سطح پر منعقد ہونے والے عالمی اقتصادی فورم پر پہلی بار کم عمر پاکستانی نوجوان طالب علم عمیر انور جہانگیر کو بھی منتخب کیا گیا، جو دنیا بھر سے منتخب کیے گئے 50 ممالک کے طالب علموں میں شامل ہیں۔ اس فورم کا مقصد اپنی نئی سوچ میں سے دنیا کو ایک نئے زاویے سے روشناس کرانا ہے۔ سامعین، اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں 2015 کا سال شروع ہو چکا ہے۔
Happy New Year to you. Happy New Year's to you. Happy New Year's to you.
अमरीका में भी बाकी दुनिया की तरह नए साल का खैर मकदम वालेहाना अंदाज में किया गया। यहाँ न्यू ईयर की शाम क्या माहौल होता है और लोग इसे किस तरह मनाते हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की हर रियासत में नए साल की तकरीबात मुख्तलिफ अंदाज में मनाई जाती हैं, मगर आतिशबाजी एक ऐसी रिवायत है जो पूरी दुनिया की तरह यहाँ भी नए साल की तकरीबात का नागुजीर हिस्सा है। अमेरिका के बहुत से शहरों में नए साल के आगाज पर कई स्पेशल डील्स ऑफर की जाती हैं, मसलन डिनर और पार्टीज, जबकि मौसीकी कॉन्सर्ट्स, डांस और आर्ट की नुमाइश का अहतमाम काबिले जिक्र है। न्यू ईयर की शाम ब्लैक टाई इवेंट भी होता है। इस पार्टी में लोग काले कपड़े पहनकर जाते हैं। खवातीन कीमती और फैंसी मलबूसात पहनती हैं, जबकि मर्द हजरात ड्रेस पैंट और कोट पहनकर आते हैं। अमेरिका में सालेनो की सबसे बड़ी तकरीब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर होती है, जहां हजारों लोगों का इज्तिमा होता है और गुजरे साल को अलविदा कहते हुए नए साल को खुशामदीद कहते हैं। यहां पर हर साल खुसूसी आतिशबाजी का एहतमाम भी किया जाता है। टाइम्स स्क्वायर में रात 12 बजे से पहले आखिरी चंद सेकेंड्स का काउंटडाउन होता है और लोग इसका नजारा करते हैं। यहाँ नए साल की आमद को लोग किस तरह मनाते हैं, आइए सुनते हैं। हिलरी ह्यूजमैन का ताल्लुक जनूबी कैरोलिना से है। वो कहती हैं, मैं इस शाम नए कपड़े पहनकर दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पढ़ने वाले 21 साल तालबिल्म कहते हैं, मैं इस मौके पर कुछ ज्यादा नहीं करता, मगर मैं अपने खानदान वालों के साथ वक्त गुजारना पसंद करता हूँ और उनके साथ बाहर खाना खाता हूँ। जिल ल्यूक का ताल्लुक न्यू मैक्सिको से है। न्यू ईयर के मौके पर फैमिली पार्टीज होती हैं, जिनमें अनवाव अकसाम की बेक की हुई अशिया होती हैं और घरों को भी सजाया जाता है। 20 साल मलिहा का ताल्लुक फ्लोरिडा से है।
I usually sleep in because we stay up late on New Year's Eve and
मैं इस दिन सोने को तरजीह देती हूँ, क्योंकि न्यू ईयर की शाम हम रात देर गए तक जागते रहते हैं। तो सामीन, अब आप बताइए कि आपने क्या प्लान किया है, आपके नए साल का रेजोल्यूशन क्या है। अगर आपने अभी नहीं सोचा है तो जल्दी से सोच लीजिए, और मेरी तरफ से साले नो की ढेरों मुबारकबाद। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
इसके साथ ही हमारे इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर नदीम याकूब, اور انجینئر تھیں پہلے تین بون اور اب ہیں اسکپسس. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز پیش کریں گے اسد حسن اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی سادیہ اسد. لیکن اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن.